آج تک انہوں مجھے دو شخصیات ایسی ملی کہ جن سے اب تک ایک خاص تعلق ہے، اور دونوں شخصیات کے مجھ پر بڑے اثرات ہوئے. ان میں ایک تو سید شیر محمد تھے، یہ میرے اسکول کے زمانے کے استاد پہلے رہے، اور پھر میرے زمانے ہی میں یہ صدر مدرس ہو گئے میرے اسکول کے. آپ نے شاید ماشی گوٹ کا ذکر سنا ہو.
جی بالکل.
ماشی گوٹ کے زمانے میں جو لوگ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے الگ ہوئے، ان میں یہ بھی شامل تھے، پرانے بزرگوں میں سے. دوسرے بزرگ نصیر الدین ہمایوں تھے. نصیر الدین ہمایوں اب تنظیم اساتذہ کے بزرگوں میں سے ہیں، اور شاید تحقیق کا ادارہ تنظیم اساتذہ نے قائم کر رکھا ہوا ہے، اس کے کوئی ذمہ دار بھی ہیں. نصیر الدین ہمایوں صاحب بھی میرے اسکول کے زمانے کے
اساتذہ
میں سے. مولوی نور احمد صاحب سے تو میں نے فنی تعلیم پائی، ظاہر ہے فارسی زبان کی، عربی زبان کی فنی کتابیں پڑھی، لیکن سوسائٹی کے مسائل، انقلابی تحریکیں، مذہبی رویے، ان سب چیزوں میں متوجہ کرنے میں ان دو شخصیات کا بڑا حصہ ہے. اور سید صاحب کا تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں جب نئی جماعت کا امتحان دے کے فارغ ہوا تو ایک دن میں ان کے پاس گیا. اور آپ دیکھیے، آپ باور نہیں کریں گے اس واقعے کو، اور وہ ابھی زندہ ہیں، اگر سن رہے ہوئے تو وہ بھی لطف اٹھائیں گے اس سے. میں نے ان کے پاس جا کے، صدر مدرس تھے اسکول کے، ان کی خدمت میں نے یاد کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسکول میں میرا وقت ضائع ہوتا ہے، تو کیا آپ میں امتحان دے دوں گا، کیا آپ مجھے چھٹی نہیں دے دیتے؟ اب یہ ظاہر ایک بڑا ہی احمقانہ مطالبہ ہے،
غیر معمولی بات
نہیں. ایسی بات کوئی استاد اگر سنے گا تو وہ طالب علم کو ڈانٹ کے واپس بھیج دیں. تو انہوں نے کچھ توقف کیا تو انہوں نے کہا کہ میں چھٹی دے دیتا ہوں تم کو، لیکن تم کرو کیا، میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، اور کیا کروں گا، یہاں وقت بہت ضائع ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اسکول کی لائبریری اوپر منتقل کر دیتا ہوں، دوسری منزل پر کچھ کمرے تھے ہاسٹل کے، تو تم ایسے کرو وہاں آ جاؤ اور کسی کلاس میں نہ آیا کرو. تو مجھے انہوں نے فارغ کر دیا، اسکول کی لائبریری اوپر منتقل کر دی، اور 9 مہینے میں نے 10ویں جماعت کے وہیں رہ کر گزارے، اور پھر امتحان دیا فارغ ہوں.
بہت ہو.
اچھا، انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، اور تم کیا بلاؤ، اور تمہیں تمیز نہیں ہے استاد سے بات کرنے کے لیے؟ بات
کوئی یہ کہا ہوگا نا کہ بالائی سرش زے ہوش مندی، می تافت ستارہ یہ بلندی.
ایسا بھی انہوں نے سوچا تو ان کا حسن غنی ہے، اس لیے کہ میں اس وقت ایک طالب علم ہی تھا. اور کیا چیز تھی اساتذہ میں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات میں نے ان سے ایسے ہی بے تکلفی سے جا کر دی جیسے آپ کو سنا دی ہے، اور انہوں نے اس کا اہتمام کر دیا. پھر یہ تھا کہ وہ دوسرے تیسرے دن آتے تھے، اور کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے مجھ سے کیا پڑھ رہے ہو، کیا مطالعہ کر رہے ہو، میری کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے.
یہ جو بے تکلفی ہے، یہ صرف ان کے ساتھ ہی تھی یا کہ ہر ایک یہ آپ کی نیچر میں؟
نہیں، باقی اساتذہ کے ساتھ بہت محبت کا تعلق رہا. نصیر الدین ہمایوں صاحب تھے، اور بھی میرے بعد اساتذہ تھے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اب اپنے بچوں کے اساتذہ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ استاد نظر نہیں آتے. وہ تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے تھے طالب علم کو، یعنی طالب علم کی تعلیم، طالب علم کی تربیت. یہ جو اب ہمارے ہاں ٹیوشن کی وبا ہے، اساتذہ ظاہر ہے کہ حالات بھی اس میں ہوں گے، میں کوئی مذمت کی بات نہیں کر رہا، بہت کچھ دخل ہوگا موجودہ حالات کو بھی اس میں. اب جو کچھ اساتذہ کی سرگرمیاں بھی ان کی ہوتی رہی، رات رات بھر وہ بعض اوقات امتحانوں کے دنوں میں طلبا کو اپنے پاس بنا لیتے تھے، پڑھاتے رہتے تھے، اور اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اس کا کوئی مالی معاوضہ ہم لینا. بلکہ اگر آپ جسارت کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے
پیشکش کرنے کی،
کوئی اس کا تصور.
آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈینٹس تھے؟
میں جس اسکول میں پڑھا اس میں طلبا کی تعداد بہت کم تھی. اس میں کلاسز میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ تعداد ایک حد سے نہ بڑھنے پائے. 20-25 سے زیادہ طالب علم نہیں ہوتے.
کیا یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ طالبات کی تعداد کم تھی، شاید اس وجہ سے ان کی اٹینشن جو ہے ٹیچرز کی؟
یہ کیوں نہیں، ظاہر ہے کہ جب آپ 200 طلبا دے دیں گے ایک استاد کو تو وہ کس کی طرف توجہ دے سکے، ممکن نہیں ہے.
جب آپ نے ذکر کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ گدے محسوس ہوتے ہیں جب آپ کتابوں کا وزن دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے اور وہ جو نظام ہے، آپ بہت بے چینی محسوس کرتے ہوں؟
میں نہ صرف یہ بے چینی محسوس کرتا ہوں بلکہ میں نے یہ کوشش کی کہ اس طرح کا ایک تعلیمی ادارہ بنا دیا جائے جس میں بچوں پر یہ بار نہ ہو. والدین تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بنا دیا میں نے اس طرح کا ایک ادارہ، اس وقت کام کر رہا ہے جوہر ٹاؤن میں، مصب اسکول سسٹم کے نام سے. لیکن والدین تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب ان کو کہا گیا کہ بچوں میں یہی استعداد پیدا ہو جائے گی آپ مطمئن رہیں, وہ کہا نہیں وہ فلاں کا بچہ تو اسی وقت یہ پڑھ کے آ رہا ہے, فلاں کا بچہ تو فلاں اسکول میں یہ پڑھ کے آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ بچوں کو ایک دوسرے طریقے سے تعلیم دیں گے تو پھر کچھ وقت لگے گا نا, کہ جس میں آپ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ بچے کے اندر پہلے زبانوں کا صحیح فہم پیدا کیا جائے. ایک مرتبہ یہ دروازہ اگر کھل جاتا ہے تو باقی علوم مؤخر کر کے اس سے زیادہ بہتر طریقے میں بچہ پڑھ لے گا. لیکن والدین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اچھا وہ وہاں تو یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, تو اس کے بعد وہ تجربہ ناکام ہو.
انہیں یہ پیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کا بچہ زمانے کی دور میں پیچھے چلا ہے.
تو یہ اسکول اب قائم نہیں ہے؟
نہیں, اسکول قائم
موجود ہے
لیکن اس سسٹم کے تحت کام نہیں کرتا.
اچھا نہیں سر, جو بات آپ کر رہے ہیں اس لیے کہ اب رزلٹ ہمیں بہت جلدی درکار ہوتا ہے, بہت جلدی ہم چاہتے ہیں. جیسے ٹیسٹ کیا, کوائن ڈالا, گیم جیسے ویڈیو گیم کھیلنے لگتے ہیں, ایسے ہی ریزلٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں. کیا صورت تھی پہلے؟ بہت جلدی نتائج کے
سامنے ساری نہیں تھی یعنی اس زمانے میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ نتائج سے بے نیاز تھے. نتائج اس وقت بھی لوگ چاہتے تھے اور اساتذہ بھی نتائج کے بارے میں متردد ہوتے تھے. ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بچے کا وقت ضائع نہ ہو, وہ کم سے کم عمر میں بہتر جگہ پر پہنچ جائے. تاہم موجودہ زمانے میں جو بعض چیزیں پیدا ہو گئی ہیں پچھلے 10-20 سال میں, وہ اس زمانے میں نہیں.
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محنت اس وقت زیادہ کروائی جاتی تھی یا اب زیادہ کروائی جا رہی ہے؟
میرا احساس یہ ہے کہ محنت کرانے میں تو شاید اگر آپ وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی زیادہ فرق نہ ہو. محنت کی نوعیت بہت تبدیل ہو گئی ہے, یعنی اس میں ارتکاز زیادہ تھا, چیزیں کم تھیں, ان کا فہم زیادہ تھا, گہرائی زیادہ تھی. اب انفارمیشن زیادہ ہے, یعنی معلومات کا ایک انبار ہے جو آپ پر ڈال دیا جاتا ہے. اور موجودہ علم کا مزاج بھی یہ ہے, یعنی موجودہ علم میں آپ کے ہاں جس کو تفکیر کہتے ہیں, غور و فکر کرنا, غور و فکر کی عادت ڈالنا, یہ کم ہو گیا ہے. میڈیا بھی یہی کردار ادا کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آدمی اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہا ہے, سوچے گا کب؟ یعنی سوچنے کے لیے تھوڑی خلوت چاہیے. آپ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں, غور کر رہے ہیں. دو چیزوں پر اثر انداز ہوئے ہیں نا موجودہ تہذیبی معاملات. ایک تو ہماری فکری ذہن پر اثر انداز ہوا ہے اور بتدریج ہوگا. ابھی معلومات بہت ہے, یعنی آج کل کے بچوں کو جو معلومات ہیں اس کا ہم لوگ اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے.
لیکن ارتکاز نہیں ہے,
ارتکاز نہیں ہے, تفکیری ذہنیت نہیں ہے, غور و فکر کی عادت نہیں اس طرح پڑتی, چیزوں کے اندر اترنے کے وہ دائیات نہیں پیدا ہوتی,
مہلت ہی نہیں ملتی.
اس کی مہلت نہیں ملتی.
کیا یہ چیزیں اسکول میں ہم نہیں سکھا سکتے؟
اسکول میں آپ کتنا کچھ سکھا سکتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ سب کچھ اسکول نہیں کرتا. اسکول آپ کا ماحول, آپ کی معاشرت, آپ کی تہذیبی روایات, آپ کا ملنا جلنا, یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. میں جب اپنے بچپن کے حالات پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خاندان کے بزرگ, محلے کے بزرگ, برادری کے بزرگ, یہ سب آپ کی تربیت پہ اثر انداز ہوتے تھے. اب اس طرح کا تعلق باقی نہیں,
اور سب کو حق حاصل تھا,
سب کو حق
حاصل کہ وہ آپ کو کسی غلطی پر ٹوک دیں, روک دیں, ڈانٹ دیں, ڈپٹ دیں.
یعنی خاندان کے سب بزرگ اصل میں باتی ہوتے تھے, ماموں ہوتے تھے, چچائی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں جب پاک پتن سے کئی برس کے بعد اپنی ددھیال ننہال والدہ کے ساتھ آیا تو پہلی بار آ رہا تھا, اور رشتہ داروں سے واقف نہیں تھا, اس لیے کہ ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے, اعزاز اقربا زیادہ واقف نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا, یعنی کسی کو بلانا ہوگا, کیسے بلاؤں گا؟ تو والدہ نے مجھے ایک سادہ نسخہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ددھیال میں جو بھی مرد نظر آئے اس کو چچا کہہ دینا, جو خاتون ہو اس کو پھوپھی کہہ دینا, اور ننہال میں جو مرد ہو اس کو ماموں کہہ دینا, اور جو خاتون ہو اس کو خالہ کہہ دینا. تو یہ آسان, یعنی گویا ساری خواتین خالہ ہیں.
یہ تو کم و بیش عربی کے اصول پہ انہوں نے
یعنی ایک سادہ نسخہ بتا دیا
جس میں چچا اور تایا کا فرق بھی نہیں ہوتا.
اگر جس میں لطیفہ یہ ہوا کہ میں نے الٹ کر دیا جا کے, یعنی ددھیال میں ننہال والا نسخہ استعمال کر ڈالا اور ننہال میں ددھیال والا نسخہ, اس سے بڑی پیچیدگی بھی پیدا ہوئی. لیکن یہ کہ سادہ تھی, جیسے ہی کہتے تھے سب کو, گاؤں میں گئے آپ سب بزرگ,
زندگی سادہ تھی.
مہمان نوازی کو آپ دیکھ لیجئے, یہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی ہمارے پنجاب کے دیہات میں کہ مہمان گھر میں آ گیا ہے, ناشتے میں آپ نے چائے کے ساتھ ایک پراٹھا پکا کے دے دی. اب آپ سوچ سکتے ہیں جب تک 10-15 لوازمات نہیں ہوں گے اس وقت تک ناشتے میں آپ نے مہمان کے ساتھ کیا مہمان نوازی کی. اچھا کھانے کا معاملہ بھی یہی تھا. پنجاب کا معاملہ تو یہ تھا کہ اب میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ دلی کے سارے کھانے یہاں آ گئے, لکھنؤ کے سارے کھانے یہاں آ گئے, چین کے سارے کھانے یہاں آ گئے, اور کھانوں کے انواع اقسام ہی ہیں کہ جن میں اب روزمرہ کی زندگی گزرتی ہے, ورنہ بڑی خدمت یہ ہوتی تھی کہ آلو گوشت پکا کے آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دیا. پنجاب کے دیہات میں اس کو بڑی خدمت ہو. آپ نے اگر میٹھے چاول پکا لیے ہیں اور زندگی بہت سادہ تھی.
صاحب آپ نے ایک تجربہ کیا جو آپ اسکول کا جو ذکر کر رہے تھے, اب جو زیر تربیت ہے ان کو تربیت دینے والوں کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے, جو آپ نے دیکھا نمازی اور اپنے بچپن میں, اس کو کیسے آپ نے لوگوں کو تلاش کیا؟
مجھے اسی میں سب سے زیادہ دقت پیش آئی. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے بعض دوستوں نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس میں ایک مشکل والدین کی طرف سے جیسے میں نے اپنی عرض کیا آپ سے پیش آئی, اور دوسری مشکل اساتذہ کی دستیابی کے معاملے میں پیش آئی. اس طرح کے اساتذہ نہیں ملتے, بہت مشکل ہو گیا جی. بلکہ مجھے بعد میں یہ خیال ہوا کہ اس مدرسے کو قائم کرنے سے پہلے اساتذہ کی تربیت کا کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے, جن میں اس طرح کے استاد تیار کیے جائیں. لیکن یہ سب خواب ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جزیرہ نہیں بنا سکتے معاشرے کے اندر. سوسائٹی جس روش پر چل پڑتی ہے پھر اس کے اندر ہی سے راستے نکالنے پڑتے ہیں. محنت کر کے آپ کچھ نہ کچھ راستے نکال لیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ بالکل اس راہ سے کٹ کر کوئی کام کر لیں.
اور آپ نے یہی کیا ہے کہ سوسائٹی کی
اپنی بات
روش عام جو ہے اس میں سے راستے نکالنے کی کوشش کی ہے. ناظرین, جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی یہ مرحلہ آگے بڑھنے کو ہے. ابھی جاوید صاحب کی زندگی اور ان کے خیالات میں مزید گفتگو ہوگی, لیکن اس کے درمیان میں ایک نعت سنتے ہیں, نعت رسول مقبول. پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں ہم اور آپ اس وقت شریک ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جاوید صاحب, آپ نے بتایا کہ نہایت غیر معمولی طور پر آپ نے استاد گرامی سے کہا کہ مجھے کلاسوں کی پابندی سے آزاد کر دیا جائے, اور آپ نے مطالعے کا سلسلہ شروع کیا, اور پھر اسی آزادانہ مطالعے کے نتیجے میں آپ میٹرک کی منزل سے کامیابی کے ساتھ گزرے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درس نظامی کی کتابیں بھی پڑھتے رہے اور دورہ حدیث سے پہلے تک کی کتابیں آپ نے مکمل طور پر پڑھ ڈالی. میٹرک کے بعد آپ لاہور آ گئے اور یہاں آپ نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا. تو گورنمنٹ کالج میں آپ کے اساتذہ کون تھے؟
گورنمنٹ کالج کا وہ زمانہ بڑا ہی غیر معمولی زمانہ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک کہکشاں تھی لوگوں کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی. مرزا منور صاحب تھے
جی,
ملک بشیر الرحمان صاحب تھے, پروفیسر سراج تھے انگریزی ادب کے اساتذہ میں, ڈاکٹر محمد اجمل تھے نفسیات, سعید شیخ صاحب تھے فلسفے میں, اور اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے کرامت حسین جعفری صاحب ریٹائر ہوئے تھے, ان کے ابھی اثرات اس پورے شعبے پر باقی تھے. صابر لودھی صاحب تھے
اردو کے استاد,
اردو کے اساتذہ میں سے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ہی غیر معمولی,
ایک سے بڑھ کر ایک یہ تو نام ہیں جو آپ نے لیے گورنمنٹ کالج.
غلام سکلین نقوی تھے.
اچھا,
جو بڑے
افسانہ نگار اور ناول نگار,
تو یہ ہمارے زمانے اسکر سلیم میر کا میں نے ابھی آپ
ذکر کیا, ذکر فرمایا.
اگرچہ وہ ایک درویش منشا آدمی تھے, زیادہ تر شہرت سے گریزا رہے, لیکن ان کی شاعری بڑی غیر معمولی شاعری. فیض اور سبط حسن کے ساتھیوں میں سے تھے. ان کا ایک شعر بھی ہے کہ جب کبھی فیض و سبط حسن اور ہم ہوں گے یکجا تو مل کر کریں گے رقم, غم کی رو داد غم کس کو فرصت بھی ہے کس کو یارہ بھی ہے. تو وہ ان کے پرانے لوگوں میں سے تھے.
تو آپ نے انٹر میں کون سے مضامین اختیار کیے؟
انٹر میں فلسفہ اور انگریزی ادب, یعنی ایک تو لازمی انگریزی ہوتی ہے جو پڑھنا ہی ہوتی ہے,
ایک اختیاری انگریزی,
ایک اختیاری انگریزی ہوتی ہے, میں نے وہ ساتھ رکھ لی.
اور تیسرا مضمون,
چونکہ زیادہ دلچسپی ادب سے تھی, فلسفے سے تھی, تاریخ سے تھی اور مذہبیات سے, تو اس وجہ سے میں نے فلسفے اور ادب کو جمع کر لیا.
عام طور پہ تین مضمون ہوتے ہیں.
تیسرا مضمون اسلامیات تھا.
صاحب, آپ کے کوئی مشیر تھے, کسی سے مشورہ کیا آپ نے سلیکشن کے لیے جب آپ کالج میں جا رہے تھے, یا خود آپٹ کیا؟
میرا کوئی گھر میں بھائی نہیں تھا. والد صاحب کو اس طرح کی چیزوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی. ان کی دلچسپی تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ پرانے کلاسیکی ادب سے, فلسفے سے, تصوف سے اور اس کے پس منظر کی چیزوں سے تھی. اور کوئی خاندان میں میرے کوئی علمی روایت نہیں رہی. میں ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, اور ذمہ داروں کے ہاں تو یا جانوروں سے دلچسپی ہوتی ہے, یا فصلوں سے دلچسپی ہوتی ہے, یا باغات سے دلچسپی ہوتی ہے, اور یا ان کے ثمرات و نتائج سے دلچسپی ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو اس وجہ سے کوئی ایسی علمی روایت میرے گھر میں نہیں تھی. لیکن میں اپنے بارے میں بالکل واضح تھا, کیونکہ مجھے یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب پانچویں جماعت اب مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے. ہمارے زمانے میں پانچویں جماعت میں بھی ایک امتحان ہوا کرتا تھا, جیسے جس کو اس زمانے میں وظیفے کا
امتحان. جی
تو اس امتحان میں جب میں کامیاب ہوا اور نمایاں طریقے پہ کامیاب ہوا, تو جیسے مقامی نامہ نگار آ جاتے ہیں بچوں سے بات کرنے کے لیے, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا بنو گے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک اسکالر بنوں گا.
اس وقت تک آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگا چکے تھے؟
یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اندازہ لگا چکا تھا نہیں, لیکن یہ بالکل واضح جواب تھا جو میں نے دیا. یعنی میرے سامنے آئیڈیل وہی تھے جن بزرگوں کو میں نے پڑھا تھا, تو مجھے خیال ہوتا تھا کہ غزالی بننا چاہیے, ابن تیمیہ بننا چاہیے. جن بزرگوں کو میں نے ابتدا میں پڑھا تو وہی گویا سمجھیے کہ میرے لیے مثالی شخصیت,
آئیڈیل آپ کے وہی بنے. تو یہاں آنے کے بعد آپ کے دوست احباب میں بھی ایسے لوگ ملے جن کی صحبت سے آپ نے سمجھا کہ آپ کے اس ذوق کو ترقی ہوئی؟
میرے دوست احباب میں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں کچھ کم آمیز طالب علم رہا ہمیشہ.
ہاسٹل میں رہے آپ؟
نہیں, میں ہاسٹل میں نہیں رہا. میری اصل میں بہن یہاں بھی آئی ہوئی تھی, تو ابتدا میں تو میں آ کے انہیں کے گھر میں مقیم ہو گیا, اور ان کا گھر گورنمنٹ کالج کے بہت قریب تھا. بعد میں میرے والدین وہاں سے اپنا مکان فروخت کر کے کوئی غالباً پانچ چھ ماہ کے بعد آ گئے یہاں پہ, تو اس وجہ سے میں ہاسٹل میں کبھی نہیں رہا.
سر ایک تو یہ کہ وہ نتائج سمراٹ کی جو بات ہو رہی تھی, وہ ذمہ دار خاندان میں کبھی اس نے آپ کو اپنی طرف کھینچا یا نہیں؟ اور جب لاہور میں آپ پہلی دفعہ جب کالج کے لیے آئے, تو سب سے پہلے لاہور کی کس چیز نے ہٹ کیا آپ کو؟ وہ ایک واضح فرق جو آپ کو نظر آیا شہر اور قصبے کا, وہ کیا تھا؟
لاہور میں ریلوے اسٹیشن پر اترا, اور اترنے کے بعد اس زمانے میں ڈبل ڈیکر بسیں چلا جاتی تھیں, اور ان کا اپنا ایک چارم تھا. یعنی اس بس میں بیٹھنے کا بھی بچوں کو بہت لطف آتا تھا. تو میں نے والدہ ساتھ تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اوپر کی منزل پہ,
اس میں سیڑھیاں ہوتی تھیں, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی منزل پہ جایا جاتا,
تو وہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں نا, وہاں سے مجھے نسبت روڈ جہاں اب فوڈ اسٹریٹ بنی ہے یہاں تک کا فاصلہ طے کرنا تھا, وہ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کا فاصلہ ہوگا. تو میں بہن کے گھر چلا گیا. بہن کے گھر جانے کے بعد جو پہلا کام میں نے کیا وہ یہ معلوم کرنے کا کیا کہ یہاں کوئی قریب میں لائبریری ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ دیال سنگھ لائبریری بہت قریب ہے. دیال سنگھ لائبریری سے پھر مجھے بڑی مناسبت ہو گئی. میں نے اپنا بڑا وقت اس زمانے میں پہلے یہاں گزارا, بعد میں پھر پنجاب پبلک لائبریری سے متعارف ہو گیا. تو ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جب میں صبح لائبریری کھلنے کے وقت میں چلا جاتا تھا, اور شام کو بند ہونے کے وقت میں نکلا تھا.
تو گورنمنٹ کالج کی لائبریری سے بھی آپ کا تعلق ہے؟
گورنمنٹ کالج کی لائبریری سے بھی میں نے بہت فائدہ اٹھایا, لیکن میرا زیادہ وقت یا تو گھر میں جب ہوتا تھا شام میں تو دیال سنگھ لائبریری میں, اور جب کالج جاتا تھا تو پھر پنجاب پبلک لائبریری میں.
جائے چکے سر سے میں آپ نے
انٹرنیشنل لائبریری سے کچھ مناسبت ہو گئی
اس زمانے میں, وہ بھی اولڈ کیمپس ہی میں تھی,
وہ بھی اولڈ کیمپس میں.
اس عرصے میں آپ نے انسانوں سے زیادہ کتابوں کو پڑھا؟
ایسا نہیں ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعلق نہیں رہا, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ دوست بنانے کا میرا مزاج رہا. بزرگ لوگوں سے زیادہ میں استفادہ کرتا رہا. مثلا اس زمانے میں ڈاکٹر سعید عبداللہ صاحب کے ہاں بہت میں جاتا رہا, اسی طرح سے جو میرے اپنے اساتذہ میں بڑے لوگ تھے ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا. بلکہ پروفیسر مرزا منور صاحب کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کے ہاں حفیظ آ جاتے تھے, ان کے ہاں عابد علی عابد آ جاتے تھے, ان کے اور بہت سے لوگ کلاس کے دوران میں آ جایا کرتے تھے. یعنی بارہ ایسا ہوتا تھا وہ اپنے کمرے میں کلاس لے رہے ہوتے تھے. گورنمنٹ کالج میں اساتذہ کے کمرے الگ سے بنے ہوئے تھے, تو اگر طلبہ کم ہو تو وہ پانچ سات طلبہ ہیں تو اساتذہ کو ہی عام طور پہ بلا لیتے تھے. اور اس میں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور حفیظ جلندری مرزا صاحب کے پاس آ گئے, اور بس اس کے بعد حفیظ سے ان کی باتیں شروع ہو گئیں. تو گورنمنٹ کالج میں بہت غیر معمولی ماحول تھا,
انفارمل تدریس,
انفارمل. پھر یہ کہ اس زمانے میں کالج کی مجالس بڑی غیر معمولی تھی, مجلس اقبال, سوندی ٹرانسلیشن سوسائٹی, بریڈ فلاسفی سوسائٹی. یعنی ان سوسائٹیز میں بڑے اچھے مقالات پڑھے جاتے تھے, بہت اچھی گفتگویں ہوتی تھیں, بڑی غیر معمولی تربیت لوگوں کی اس میں ہوتی تھی. پروفیسر مرزا منور صاحب نے یہ جو اپنی اکان اقبال کے مضامین ہیں, اور بعض دوسرے اسی نام اسی طرح کے کافی وجہ ان کی کتابیں ہیں,
میزان
اقبال, اکان اقبال, یہ زیادہ تر وہی لکھے اور پڑھے, اور پہلی مرتبہ یہ مجلس اقبال میں پڑھے گئے کالج میں. بلکہ یہ جو ان کا مقالہ ہے کلام اقبال پر عربی ادب کے اثرات, یہ انہوں نے دو نشستوں میں وہیں پڑھا تھا.
یہ گورنمنٹ کالج سرگودا میں پڑھا گیا ابتدائی طور پر, اور وہاں کے مجلے میں بھی شائع ہوا.
تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں دو نشستوں میں انہوں نے پڑھا, مجھے یاد ہے اب تک, اور اس پر بڑی بحث ہوئی ہمارے ہاں. پروفیسر الکما صاحب ہے کچھ زمانے میں جی نام بھی ان کا بہت
محمد الکما اورینٹل کالج میں
ان کا تحفہ مجھے اسی زمانے میں یاد ہے. اس میں کچھ بحث تھی یہ کہ قرآن مجید کی زبان بہت رواں ہے اور اس کو آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے. تو ان بڑی شگفتگی تھی پروفیسر, انہوں نے کہا کہ یہ ماں ہوگا تو مذہب ہی کے بارے میں کیا خیال ہے, یعنی ذرا تھوڑا سا تکلف کر کے یہ لفظ ادا کرنا پڑتا ہے نا. تو یہ مجھے اب تک یاد ہے. تو پروفیسر مرزا منور صاحب نے وہیں یہ مقالات پڑھے, غالباً پہلے انہوں نے لکھے ہوں گے لیکن وہاں انہوں نے یہ پڑھے اور ان مجالس میں ان پر بڑی اچھی گفتگو ہوئی, بڑی اچھی بحثیں ہوئیں, بہت سے نئے نوجوان وہاں بہت انکریج ہوتے تھے. اور عام طور پر پروفیسر صاحب اور پروفیسر ملک بشیر الرحمان صاحب بڑی تربیت کرتے تھے اردو زبان ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماحول میں جو اساتذہ تھے اگرچہ ایک سے ایک باکمال لوگ تھے, تو آپ نے آپ کو مرزا صاحب نے متاثر کیا؟
مرزا صاحب نے بہت متاثر کیا, ڈاکٹر اجمل صاحب نے بہت متاثر کیا. ڈاکٹر اجمل صاحب کے ہاں جو صوفیانہ مزاج بعد میں پیدا ہوا وہ تو خیر بعد کی چیز ہے, لیکن وہ اس زمانے میں بھی ایک نہایت شریف النفس آدمی تھے. ان کا بہت وسیع مطالعہ تھا اور اپنے علم اور فن سے ان کی غیر معمولی دلچسپی تھی اور وہ اس کا ایک خاص ذوق طلبہ میں پیدا کر دیتے تھے. دوسرے یہ کہ ان کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو آپ گھنٹوں بیٹھ سکتے تھے.
جو تعلق سید شیر محمد صاحب کا یا انصاری الدین صاحب کا آپ کے ساتھ تھا اسکول لائف میں, کیا اسی طرح کا کوئی تعلق آپ نے گورنمنٹ کالج میں بھی محسوس کیا؟
پروفیسر مرزا منور صاحب سے ایسا ہی تعلق ہوا. پھر ایک اور بڑی بزرگ شخصیت گورنمنٹ کالج میں تھی جن سے میں نے کچھ چیزیں پڑھی بعد میں الگ سے بھی, یعنی مجھے ان سے براہ راست پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا. میں چونکہ عربی فارسی پہلے سے پڑھا ہوا تھا تو میں نے ان کو مضمون کے طور پر نہیں رکھا یہاں آنے کے بعد. یہاں ایک بہت بڑا خانوادہ ہے عربی ادب کا, لاہور ہی میں وہ بزرگ ہوا کرتے تھے, مولانا فیض الحسن سہارنپوری. مولانا فیض الحسن سہارنپوری وہ شخصیت ہے جن کو ادیب الہند کہا جاتا ہے, اور عربی زبان و ادب کے خاص طور پر جو جاہلی ادب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ادب, اس کے وہ بڑے علماء میں سے تھے. انہوں نے حماسہ ایک عربی زبان کی شاعری کا مجموعہ ہے اس کی شرح لکھی ہے. انہوں نے سبا معلقات ایک مشہور دیوان ہے جس میں سات بڑے قصائد جمع کیے گئے ہیں اس کی شرح لکھی ہے, اور یہ بغیر خوف تردید کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہترین شرح ہیں, یعنی ان سے زیادہ اچھی شرح نہیں لکھی گئی. یہی فیض الحسن سہارنپوری ہیں جن سے شبلی نے عربی ادب پڑھا ہے, یہی فیض الحسن سہارنپوری ہیں جس سے امام حمید الدین فراہی نے عربی ادب پڑھا ہے یہاں آ کے خاص طور پر, اور یہی ہیں جن سے اصل میں اصغر علی روحی صاحب نے عربی ادب پڑھا. مولانا اصغر علی روحی صاحب کے یہ صاحبزادے تھے ڈاکٹر صوفی زادہ صاحب. تو مجھے ایک طرح سے اس خانوادے سے اس حوالے سے نسبت.
آپ نے ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب سے پڑھا؟
ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب سے میں ان کا کالج میں طالب علم ہو نہیں سکتا تھا, وہ ہمارے شعبہ عربی کے سربراہ تھے, لیکن بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ میں کچھ چیزیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے مجھے مقامات حمدانی پڑھائی. میں نے مقامات حمدانی سبکن صوفی صاحب سے پڑھی
ان کے گھر پہ.
آپ اگر ان سے کچھ واقف ہیں تو ان کا گھر بھاٹی دروازے کے اندر ہوتا تھا, بہت اچھی غیر معمولی ان کی لائبریری تھی, اور وہ خود وفیات الایان پر کام کر رہے تھے اس زمانے میں. سو بڑی غیر معمولی شخصیت تھی.
ان سے جن لوگوں نے بھی پڑھا عربی میں غیر معمولی استعداد کے حامل ہوئے جیسے آپ یا ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب,
کوئی شبہ نہیں,
اور دوسرے لوگ,
یعنی وہ ایسا اچھا ذوق آدمی کے اندر عربی زبان و ادب کا پیدا کر دیتے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں.
تو ایک عام سا سوال ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزرے. آپ کو فرسٹ آنے کا شوق تھا, اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا کہ میں کچھ پروف کر دوں کسی کو کہ دیکھو میں نے اتنے نمبر حاصل کیے یا میرا یہ مقام ہے؟
دلچسپ بات یہ ہے کہ میں کم و بیش یعنی اسی درجے میں رہا. میٹرک بھی میں نے جب کیا تو میرے 754 نمبر تھے, اور جو صاحب فرسٹ آئے ان کے 758 تھے, تو 4 نمبر ہی کا فرق تھا. لیکن یہ مجھے کبھی خیال بھی نہیں ہوا. یعنی حد یہ ہے کہ جس دن میرا ریزلٹ آنا تھا تو مجھے تلاش کیا گیا تھا کہ اسے بتا دیا جائے کہ اس کا ریزلٹ آ گیا. مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس سے, کبھی بھی نہیں. زیادہ دلچسپی میری دوسری چیزوں سے رہی ہمیشہ, بلکہ میرے استاد یہ کہتے تھے کہ اگر کچھ دلچسپی بھی یہ ظاہر کر دیتا تو یہ 4 نمبر کا فرق بھی نہ رہتا.
یقیناً. تو بی اے کے زمانے میں بھی آپ کے اساتذہ کم و بیش وہی رہے؟
جی کم و بیش یہی رہے. یعنی سعید شیخ صاحب اس زمانے میں فلسفے میں آ گئے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ سعید شیخ صاحب کا بھی علمی چیزوں سے بہت شوق,
اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے ریکنسٹرکشن آف اسلام کی ایڈیٹنگ کا کیا ہے بے مثال کام ہے
بلکہ اس زمانے میں انہوں نے فلسفے کی اصطلاحات کے ترجمے پر ایک کتاب لکھی تھی. تو گورنمنٹ کالج گزٹ میں میں نے اپنے استاد کے تراجم پہ تنقید لکھی تھی. تو ظاہر ہے بچپن میں آدمی ایسی بےہودہ حرکتیں بھی کر دیتا ہے. مجھے بعد میں یعنی اب کبھی خیال ہوتا ہے تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کیوں یہ تنقید لکھی. لیکن ان کا رویہ اتنا مشفقانہ تھا. انہوں نے مجھے بلایا, بلا کر کہا کہ جن الفاظ کے بارے میں تم نے کہا ہے میں انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں ان کو شامل کر لوں.
بہت خوب, یہ ان کی وسعت ظرف کی دلیل.
میں تو سچی بات یہ ہے کہ اب بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت آپ محسوس نہیں کرتے ٹھیک آپ نے تنقید لکھ لی, لیکن ان کا رد عمل غیر معمولی.
سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ تھا اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں؟
میرا خیال ہے ایسا ہی, یعنی بڑا ہی اچھا ماحول تھا. آپ باقی تو چھوڑیے, صدیق کریم صاحب تو خیر بہت بعد میں آئے, ان کا بھی اچھا ذوق تھا. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے آر اے خان صاحب
جی,
میں نے اتنا اچھا ڈرامہ پڑھاتے کسی کو نہیں دیکھا, بہت اچھا پڑھا. یعنی 3 بجے ان کی کلاس ہوتی تھی اور بہت سے کالج کے باذوق طلبا انتظار کرتے تھے
جن کا وہ سبجیکٹ نہیں تھا,
جن کا سبجیکٹ نہیں تھا ہماری کلاس میں شریک ہو جاتا.
شخصیت کا بھی بہت وہ ڈر, آواز جو ہے
آواز بہت خوبصورت تھی آر اے خان صاحب کی. ابھی مجھے پچھلے دنوں ڈیفنس میں ملے ایک جگہ, ایک تعزیت کے لیے میں گیا ہوا تھا, تو ان کا انداز بولنے کا وہی تھا. ڈرامہ پڑھانے کے لیے اتنی اچھی آواز تھی ان کی, بہت اچھا پڑھاتے تھے. ابراہیم لنکن پر ایک انگریزی ادب کا ڈرامہ تھا, وہ انہوں نے پڑھایا ہمیں, اور بالکل یہی لگتا تھا کہ ہم امریکہ میں چلے گئے 200-300 سال پہلے. ایسی ماحول کی انہوں نے منظر کشی کی, اس خوبصورتی سے اس کے مقابلے ادا کیے, اور بس معلوم نہیں ہوتا کہ ڈرامہ اسٹیج کیا جا رہا ہے.
بہت اور اصل ڈرامے کے پڑھانے کے فن کا تقاضا بھی یہی
سوال تھا.
سر آپ نے انگریزی ادب پڑھا تھا, آپ انگریزی ادب کو کہاں دیکھتے ہیں وتھ کمپیرزن ٹو آر لٹریچر؟
دیکھیے بات یہ کہ انگریزی ادب میں بہت کم مولود ہے ہمارے ادب کے مقابلے میں. یعنی آپ 500-700 سال تک اس کی تاریخ لے جائیں گے, بہت سے بہت بڑھائیں گے تو. لیکن ہمارا ادب تو تاریخ کے اندر تھا, بس عربی ادب فارسی ادب, اس کی روایت بڑی غیر معمولی ہے. میں انگریزی ادب کی کوئی تنقید نہیں کر رہا, اس کی اپنی خوبیاں ہیں, اپنا حسن ہے, اس کے اپنے مضامین ہیں. لیکن جب ایک تہذیب غلبہ پا لیتی ہے تو بہت سے وہ لوگ جو اس درجے کے نہیں ہوتے وہ بھی اس کے سیاسی غلبے کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں پر چھا جاتے ہیں. ہمارے ادب کا آپ کوئی موازنہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. فارسی ادب میں جو گہرائی ہے, آپ بیدل کو پڑھیے, آپ صاحب کو پڑھیے, آپ نظیری کو پڑھیے, تو آپ جیسی گہرائی وہاں پائیں گے. میں تو کہتا ہوں آپ غالب کو پڑھیے,
جس نے ان تمام کے اثرات کو قبول کیا ہے اور ایک نیا رنگ پیدا
کیا. تو معمولی درجے کے لوگ یہ نہیں.
اچھا تو آپ کا تو مضمون فلسفہ اور ادب تھا, لیکن آپ نے بعد میں ان دونوں مضامین کو کم و بیش چھوڑ دیا.
یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ میں مذہبیات میں کوئی علمی کام کروں گا. یعنی یہ میرا اپنے ذوق کے لحاظ سے کبھی خیال نہیں ہوا. میرا اپنا رجحان یہی تھا کہ میں فلسفے اور تصوف پر اور ادب پر ہی کام کروں گا. مذہبی علوم جب میں نے پڑھے تو اس وقت بھی میرے پیش نظر اصل زبان سیکھنا تھا. یہی وجہ ہے کہ مجھے کچھ بہت زیادہ رغبت نہیں ہوئی کہ میں جا کے دورہ حدیث کروں. قرآن مجید تو آپ جانتے ہیں کہ پڑھایا ہی نہیں جاتا, یعنی وہ فنی کتابیں, منطق ہے, علم کلام ہے, فلسفہ ہے, نحو ہے, یا فقہ کی چیزیں جو پڑھائی جاتی ہیں عام طور پہ. تو ان سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں.
دورہ تفسیر کروایا جاتا ہے,
وہ ہمارے یہاں نہیں تھا,
آپشنل ہوتا ہے.
جی وہ یہاں میں نے پڑھا جن اساتذہ سے, ان کے ہاں اس کا بھی کوئی خاص شرف نہیں تھا. یعنی فنی کتابیں بالعموم پڑھائی جاتی تھی. تو قرآن مجید سے بھی مجھے کبھی اس زمانے میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی. قرآن مجید سے میری علمی دلچسپی کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ظاہر ہے کہ دلچسپی ہوتی ہے, لیکن حالانکہ میں نے اس زمانے میں کچھ تفاصیل بھی دیکھ لی تھی, پڑھ لی تھی, لیکن کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی.
آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیجئے, سب سے پہلے آپ نے کون سی تفسیر پڑھی؟
سب سے پہلے جو تفسیر میں نے پڑھی وہ تو ہمارے گھر میں جو تفسیر تھی, وہ سب سے پہلے کا آپ نے سوال کیا ہے, وہ آپ شاید واقف ہوں گے. ایک بریلوی نقطہ نظر کے عالم ہیں نعیم الدین مراد آبادی
تفسیر نعیمی
جی ان کی تفسیر
نعیمی بالکل
سب سے پہلے میں نے اسی کو پڑھا بلکہ مجھے یاد ہے کہ نصیر الدین ہمایوں صاحب نے چھٹی جماعت میں ایک مجلس میں اصرار کیا کہ تم قرآن مجید کا درس دو گے میں نے اسی سے پڑھ کے درس دے دیا اور بالکل مدرسی نوعیت کا درس دے دیا حالانکہ وہ مجلس اس مقصد کے لیے نہیں مرکز ہوئی تھی تو انہوں نے پھر بعد میں مجھے کچھ اور کتابیں دی ان کہا کہ تم اس طرح کی چیزیں بھی پڑھو اور پہلی مرتبہ تفہیم القرآن سے انہوں نے مجھے متاثر
کرایا وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اچھا واپس آتے ہیں آپ جو بات کر رہے تھے اس کی طرف
میں
مضمون کی بات ہم کر رہے ہیں
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مذہبیات سے یعنی پس منظر کے لحاظ سے مجھے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ادب کی چیزیں میں پڑھتا تھا فلسفے کی چیزیں پڑھتا تھا اسی طرح تصوف سے مجھے بہت غیر معمولی دلچسپی تھی ابن عربی کی دونوں بڑی کتابیں فصوص بھی اور فتوحات بھی یہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں بہت اچھی طرح پڑھ لی تھیں بلکہ میں جب کالج میں آیا ہوں تو میں نے بعض لوگوں کو ان کے بعض حصے پڑھائے بھی یعنی ان سے مجھے
فتوحات مکیہ
کے بہت دلچسپی تھی مجھے ان چیزوں سے
قرآن بہت مشکل اور دقیق کتاب سمجھی جاتی ہے
بہت مشکل اور دقیق کتاب سمجھی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے
اور بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے سب لوگوں کو
آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مباحث ہیں ان سے ایک عامی غلط فہمی مبتلا ہو سکتا ہے اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کی تفہیم میں بھی بہت سے مسائل اس کو پیدا ہوتے ہیں پیش ہوتے ہیں لیکن میرا ایک خاص پس منظر تھا تو میرے لیے وہ کوئی مشکل چیزیں نہیں تھیں یعنی جیسی میری تربیت ہوئی تھی
یعنی تصوف اور فلسفہ چونکہ آپ پڑھ رہے تھے
تو اس وجہ مجھے کوئی اس میں نہیں تھا میرے ہاں تو اصل میں مذہبیات سے علمی دلچسپی کا باعث مدرسہ فراہی سے میرا تعارف بنا یعنی علمی دلچسپی کی بات کر رہا ہوں علمی دلچسپی سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو میں موضوع بناؤں اس پر میں کام کروں اس پر تحقیق کروں یہ تو اس کے بعد ہوا
تو یہ کالج کے زمانے میں دلچسپی شروع ہو گئی تھی
یہ 1973 میں
یعنی
بہتر میں میں نے گریجویشن کی ہے اور یہ اس کے بعد کی بات ہے اس کا معاملہ ایسے ہوا کہ میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں جو اس کا اورینٹل سیکشن ہے آپ یقین اس سے واقف ہوں گے آپ جب اس میں داخل ہوتے تھے تو ایک راہداری آتی تھی اس میں کیٹالاگ کی الماریاں پڑی
شیلف رکھے ہوئے تھے
تو میں اس میں جیسے آدمی بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے نا کارڈز دیکھتا چلا جا رہا ہے اس طرح دیکھ رہا تھا
کارڈ گردانی کہہ سکتے ہیں
آپ کوئی چیز تلاش کر رہا ہوگا یا کوئی دیکھ رہا ہوگا تو اس میں اچانک میری نظر پڑی ایک کتاب ذرا منفرد نام اسالیب القرآن اور مصنف کا نام نیچے میں نے دیکھا تو وہ بھی ذرا مختلف امام حمید الدین فرائی کی ہے مشہور کتابوں میں سے تو میں نے وہ کتاب نکلوائی اور نکلوا کے میں نے وہیں کھڑے کھڑے آپ کے ذہن میں اگر اس کا نقشہ ہے ادھر کیٹلاگ کی الماریاں پڑی تھی
اولڈ کیمپس میں
اور ایک کھڑکی تھی ادھر
بالکل
اس میں کھڑے ہو کے میں نے وہ کتاب کوئی 70-80 صفحے کتاب زیادہ بڑی نہیں ہے
بڑا خنک سا ماحول تھا
وہ میں نے وہاں کھڑے ہوئے پڑھی اتنا مجھے اس کتاب نے انوالو کیا وہ آگے کبھی بات ہوگی تو اس کا ذکر کروں گا کہ اس کی کیا وجہ تھی اتنا انوالو کیا کہ میں نے اس کو وہیں کھڑے کھڑے پڑھا اس کے اصل میں
پوری کتاب آپ نے
70-80 صفحے کی کتاب زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے پڑھی اس کا مقدمہ بدر الدین اصلاحی صاحب نے لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ میں یہ کتاب اب چھاپ رہا ہوں ہندوستان میں ظاہر ہوتے اور میرے پاس وہ شخصیت موجود نہیں ہے اس میں ان کا جملہ مجھے اب تک یاد ہے جو انہوں نے لکھا عربی زبان میں تھا اس کا مقدمہ کتاب بھی عربی میں ہے ثانی اسنین زمایت اب بدان بیاداب الامام الفراہی ہے یعنی وہ قرآن مجید میں ہے نا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو استعمال ہوا
کیونکہ ان کے دو شاگرد تھے اختر احسن اصلاحی اور امینہ احسن اصلاحی تو انہوں نے یہ لکھا کہ ثانی اسنین زمایت اب بدان یعنی وہ دو میں کا دوسرا جو امام فراہی سے استفادہ کرتے رہے وہ اب ہندوستان میں نہیں ہے اس میں انہوں نے امینہ احسن اصلاحی سے
مراد مولانا امینہ احسن اصلاحی
سے تو میرا پہلی مرتبہ
یہ تعارف کی ابتدا
علمی تعارف یعنی میں اس سے پہلے ان کے نام سے واقف تھا لیکن ان کا یہ پس منظر اس وقت تک